نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم، صلاه وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کے تعارف کے حوالے سے اس میں ہم نے متعدد موضوع آپ کی خدمت میں مختلف جہت سے، مختلف عنوان سے، مختلف صورتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. قرآن کریم کی ضرورت انسان کو کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہے، قرآن کریم کے مضامین کی ترتیب، قرآن کریم کی نزول کی ہیت اور کیفیت پر آپ حضرات نے تقریباً ان متعدد درسوں کے اندر کئی باتیں سماعت فرمائی. وقت مختصر ہونا کی بنا پر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بحث طویل ہونے کی بنا پر، جو باتیں ضروری لوازمات اور قرآن کی تفسیر یا قرآن کے علم کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے، اسی لیے یہ متعدد محفلیں اور نشستیں ہوئی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل تعارف قرآن پر آخری ہوگی، اور سورۃ النساء جس طرح کے اس کی ابتدائی مضامین کی ہم نے شروعات کل سے کر لی ہے، لیکن چند ضروری باتیں جو دینی طالب علم کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، اس کو کل کے درس میں ذکر کیا گیا تھا. مستشرقین اور عیسائیت کی جانب سے، نصرانیت کی جانب سے، دہریت کی جانب سے، لا دینی قوتوں اور ملحد اور بے دینوں کی جانب سے اللہ کی یہ سچی لا ریب کتاب پر جو عقلی مخمصے اور عقلی ڈھکوسلے اور فضول اعتراضات جو ان کے لیے بہت زیادہ مدلل اور ان کے مذہب اور ان کے نظریے پر ایک بہت قوی دلیل ہے، لہذا ہم نے کہا کہ یہی گز اور یہی میدان ہے، تو وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اس کا محاسبہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درسوں میں کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی سچی کتاب پر جو اعتراضات کیے گئے، دراصل وہ یا تو تعصب کی بنا پر ہیں، یا ہٹ دھرمی کی بنا پر ہیں، یا تجاہل عارفانہ ہے، یا پھر غلط فہمی ہے. قرآن کو پڑھنے سے پہلے مسلمان ہونے کی، اس نعمت کی بنا پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، میں تو سمجھتا ہوں یہ علماء نہیں بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن کی اس تاریخ کو یاد رکھے، تاکہ اسلام اور مسلمان کی زندگی کا جو سب سے پہلا ماخذ اور اصل ماخذ قرآن ہے، اگر ہمیں اس سے متعلق کچھ نہیں پتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے اور ایمانی لذات کس شے کو کہا جاتا ہے. اسی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے، بالخصوص اب ہماری نوجوان نسل کہیں ان بد مذہبوں کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ چند ضروری باتیں اہل کتاب یعنی نصرانی اور ملحد اور بے دینوں کی جانب سے پیش کی اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کل کی نشست میں بے شمار اعتراض کے جوابات قرآن کے حوالے سے گزر گئے، منسوخیت کے حوالے سے بھی بات ایک تفصیل کے ساتھ گزری تھی، سیدنا صدیق اکبر کے جمع قرآن کے حوالے سے بھی بات گزری تھی. قرآن جس ترتیب کے ساتھ آج موجود ہے، اس طرح نازل نہیں ہوا کہ پہلے سورہ فاتحہ اتری ہو، پھر سورہ بقرہ اتری ہو، پھر سورہ آل عمران اتری ہو، پھر سورۃ النساء اتری ہو، پھر سورہ مائدہ، پھر سورۃ الانعام، اس طرح قرآن نازل نہیں ہوا. تو اس پر ایک سوال لوگ کرتے تھے، تو اس کی بھی جواب آپ کو کل دے دیا گیا کہ قرآن جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا، لیکن اس ترتیب کے ساتھ کیوں لکھا گیا، اس کا جواب کل کے درس میں ہو گیا. پھر اس میں یہ تھا کہ یہ جو ترتیب سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، یہ ترتیب آخر تک جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اور جو ساری کی ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں، تو وہ ترتیب آیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے رکھی گئی تھی، سرکار کی جانب سے وہ ساری چیزیں، یا اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھی، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانب سے وہ تمام چیزوں کو گویا کہ مرتب کیا. تو آپ کی خدمت میں کل کے درس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اس بات کو پیش کر دیا تھا، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ان کے اعتراضات بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے کہ یہ اختیاری چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ساری کی ساری توقیفی چیز تھی، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صورتوں کی ترتیب بیان کی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسی ترتیب کے ساتھ گویا کہ لکھایا گیا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ترتیب کے ساتھ ساری چیزوں کو واضح کیا تھا. اور یہ اعتراض کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو مدون کیا اور اپنی جانب سے کچھ باتیں شاید اس میں شامل کر دی، تو یہ نظریہ یقیناً ایک بہت ہی بوکس قسم کا نظریہ ہے. اور یہ آیات اور یہ تمام چیزوں کی ترتیب جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائی گئی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے اسی انداز میں حفظ کرایا تھا. پھر ایک بہت ہی بنیادی اعتراض ان لوگوں کی جانب سے قرآن پر ہوتا ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ نہیں ہے، اس کے حفاظ تو صرف چار ہیں، اور جامع ترمذی سے ایک حدیث ہماری ہی کتاب سے کوٹ کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی چار حافظ قرآن تھے، اور آپ کہتے ہیں تواتر سے ثابت ہے. تو میں نے اس کی بھی قلی کل کے درس میں کھول دی تھی کہ یہ بھی ایک جان بوجھ کے ایک تعصب ہے، یہ جہالت ہے. جنگ یمامہ کی بات ہم نے اس میں عرض کی کہ جس میں 700 حفاظ صحابہ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا تھا، اور اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ نہیں تھے. تو وہ جو چار صحابہ کی روایت ہے وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، تو وہ ان خصوصیات کے اعتبار سے انصار صحابہ کی ترتیب تھی. تو انہوں نے ادھر ادھر سے لے کر ایک اعتراض بنا کر قرآن پر پیش کر دیا، اور یقیناً یہ کسی صحابی مسلمان کے سامنے پیش کر دیا تو اس کے لیے درد سر بن جائے گا. تو اسی لیے ہم نے ضرورت پیش کی ہے کہ سورۃ النساء کی تفسیر سے پہلے، کیونکہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو ہم قرآن کے ساتھ پوری دیانت کا حق ادا کریں اور اپنی تمام تر طاقت اور کوشش کو اس کے دفاع کے اندر صرف کریں، تاکہ کل قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت کرائے. ایک بات یہ تھی، اسی دوران ایک اعتراض یہ بھی آ جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لچھا سنا ہے. میں نے کہا لچھی گفتگو مجھے نہیں آتی کہ جس میں شور شرابہ ہو جائے، یہ طبیعت کو بہاتی بھی نہیں ہے، اور یہ ہم یہاں پر کوئی لچھی یا گویا کہ کوئی خوشبودار یا جس کو دوسرے انداز میں کہیے کہ وہ میراثی انداز میں بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک تحقیقی اور فکری گفتگو ہم لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں. یقیناً علم سے شغف کے اعتبار سے ہمارا ملحوظ ہے. ہاں، جو جوش اور محبت کی بات آتی ہے لیکن وہ سند کے ساتھ آتی ہے، علم و دیانت کے ساتھ آتی، تو پھر اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ واقعہ آپ بتا دیتے، یہ واقعہ بتا دیتے. میں نے کہا جی وہ واقعہ میں نے خود نہیں پڑھا، اس لیے میں نہیں بتا سکتا، وہ واقعہ مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں ہے. تو میں یہاں پر گویا کہ لوگوں کو دین کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ واہ واہ کرانے کے لیے آیا ہوں. یقیناً جو واقعہ مجھے مل جاتا ہے اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اس میں دین کی نصرت اگر ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی خوب جان لگا کر ہم تحقیق کرتے ہیں، اور جب آتا ہے تو پھر آپ سنتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر اور ٹھوک بجا کر اس کو بیان کرتے ہیں. ہاں، تو یہ بھی ایک ضرورت اس درس کے حوالے سے ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں سے اشکالات گویا کہ دور ہو جائیں. ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات کتنی ہیں، آیات کی ترتیب کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ قرآن کی سورہ فاتحہ کی آیات چار ذکر کر دیتے ہیں، کچھ صحابی تین ذکر کر دیتے ہیں، کچھ سات ذکر کر دیتے ہیں. تو اس سے تو پتا چلا کہ قرآن ناقص ہے، یہ بھی جہالت ہے، اعتراض. دراصل یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی تلاوت کے اندر جس صحابی نے حضور کو جہاں وقف کرتے ہوئے دیکھا اس کو ایک آیت قرار دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے آقا نے یہاں بھی وقف کیا دونوں کو ملا کر، تو جس صحابی نے اس انداز میں حضور سے تلاوت کی ہے تو قرآن کو تو مان رہا ہے لیکن وہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر انعمت علیہم کو ایک آیت شمار کر رہا ہے، اور جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور نے وقف فرمایا اہدنا الصراط المستقیم پھر صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دو آیت، ایک آیت نہیں بلکہ دو آیت ہے، مستقیم پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے، انعمت علیہم پر دوسری آیت مکمل ہوتی ہے، تو یہ صرف سماعت کا مسئلہ ہے، قرآن کے شک ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنے یہ بھی ایک گویا کہ بہت بنا کر کئی صفوں پر اعتراض پیش کیا جاتا ہے، میں دو لفظ میں اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں الحمدللہ پیش کر دیا۔ پھر اس میں آیت کی تعداد کم ہونے کے بعد ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نماز کے رکوع کی کیا ترتیب ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آیات کی ترتیب تھی، لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ قرآن کو تین دفعہ مرتب کیا گیا ہے، تدوین اول، تدوین ثانی اور تدوین ثالث، تین دفعہ قرآن کو مرتب کیا گیا ہے، ایک تو میرے آقا کے دور میں خود یہ تدوین اول تھا جو صحابہ کرام کو یاد کرا دیا گیا، میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو قرآن کو مدون کیا جمع کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، وہ سارا واقعہ صحیح بخاری سے گزر گیا، کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ تدوین ثانی تھی، تدوین اول کے اندر قرآن کو جمع کر دیا گیا تھا لیکن صورتوں کے اعتبار سے تشکیل نہیں دی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قرآن کو لے لیا اور صورتوں کے اعتبار سے تشکیل دی، لیکن اس میں پھر بھی ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ صورتوں کے اعتبار سے تو ترتیب دی گئی تھی لیکن آیات اور رکوع کے اعتبار سے ترتیب نہیں تھی، اور پھر یہ کہ سورہ فاتحہ کو پہلے، سورہ بقرہ کو بعد، اس کے بعد سورہ آل عمران کو اس کے بعد، یہ باقاعدہ ایک جلد کے اندر نہیں تھی، یعنی ترتیب حضور کے سینے پر جس طرح اتری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحابہ کو بتایا، حضرت ابوبکر صدیق نے الگ الگ صحیفے بنائے، سورہ فاتحہ الگ، سورہ بقرہ الگ، سورۃ آل عمران الگ، سورۃ النساء الگ، اور اس کو ایک جلد میں مدون نہیں کیا، یہ بہت بنیادی سوال ہے جو یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، کالجز میں بھی ہوتا ہے، اسکول کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور اس پر بڑے بھاری بھرکم قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے نمبر رکھے جاتے ہیں، تو یہ تدوین کو دو کہتے ہیں یہ غلط ہے، تدوین تین ہے، قرآن کی تدوین تین دفعہ ہوئی ہے، ایک سید عالم کے دور میں ہوئی ہے، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو آگے ساری باتیں مشکوک ہو جائے گی، تو تدوین اول میرے مصطفیٰ کریم نے کی ہے، تدوین ثانی سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، اور تدوین ثالث سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ سرکار کے دور میں جو تدوین تھی وہ پڑھانے کے اعتبار سے تھی کہ اس طرح اس کو مقدم کرنا ہے، اس کو مؤخر کرنا ہے، یہ اس کا جمع تھا، اور حضرت ابوبکر کے دور میں جو تدوین تھی وہ سب سینے سے نکال کر اس کو کتابوں کی صورت میں لانا تھا، لیکن کتابوں کی صورت میں صورتوں کی ترتیب اسی طرح رکھ دی، لیکن اس کے الگ الگ جلد اور چیپٹر بنا دیے گئے اس دور کے اعتبار سے، جس طرح دور تھا، جس طرح پسماندگی تھی، چیپٹر بنا دیے گئے، اور آیات کے اندر جو نمبر ڈلتے ہیں، ایک رکوع کے اندر اتنی آیات ہے، اس کے جو نمبر ڈلتے ہیں وہ نہیں رکھے گئے تھے، کیونکہ میں نے پہلے اس کی اتنی بڑی جنگ ہو گئی، 700 صحابہ شہید ہو گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتنے بڑے کھڑے ہو گئے، ایک طرف وہ تھا، تو قرآن کو اصل کے طور پر جمع کر دیا گیا، اس میں سہولت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور وہ سہولت کا دور بھی نہیں تھا، میں آپ سے بڑی لطیف بات بتاؤں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہماری طرح قرآن دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے، اس دور میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، وہ زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جب وہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کے مقابلے میں جہاد چل رہا تھا، منکرین زکات سامنے تھے، مسلمہ بن قذاب تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، تو جہاد پر دین کی اصل کو بچانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ساری طاقت صرف کی، اور جو دین کی سب سے بڑی اساس قرآن ہے اس کے بنیادی اصول کو اس دور کے اعتبار سے، اس دور کی ذہنیت کے اعتبار سے آپ نے مرتب کر دیا تھا، یعنی مختلف حصوں میں گویا کہ آپ نے صورتوں کو بانٹ دیا تھا، آیتوں کی ترتیب نہیں تھی، رکوع کی ترتیب نہیں تھی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس میں آیتوں کا نمبر ڈالا گیا، اور حضرت عثمان غنی جب تراوی پڑھاتے تھے تو ایک کاتب وہاں پر موجود ہوتا تھا، صحابہ کی بڑی جماعت جس میں بدری صحابی بھی تھے، مہاجر صحابی بھی تھے، وہ موجود ہوتے تھے، حضرت عثمان غنی جس وقت رکوع میں چلے جاتے، جس طرح حافظ صاحب ہمارے قرآن پڑھتے رکوع میں چلے جاتے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین، اس بات کو بھی نقطے کے طور پر یاد رکھیں، یہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہے، اجماع نقل کیا امام سیوطی علیہ رحمت نے،
حضرت عثمان غنی تراویح پڑھاتے وقت جب رکوع میں چلے جاتے تو وہ ایک رکوع شمار ہوتا تھا اور اس کو فوراً کاتب نقل کرتا تھا. تو ترتیب کی سیٹنگ کہ ایک آیت دو آیت, ایک رکوع میں 25 آیت, ایک رکوع میں 15 آیت, جتنی مثالیں دی اس پر جمع کر لیجئے. تو رکوع جو ہوتا تھا جہاں پر سرکار وقف کرتے تھے وہ آیت بنتی تھی, اور جہاں عثمان غنی نے رکوع کیا ہے وہ قرآن کا رکوع قرار دیا گیا ہے. اور یہ نہیں کہ عثمان غنی کی مرضی سے, نہیں, یہ ہماری سہولت کے لیے. حضرت عثمان غنی اس لیے تو نہیں رکوع کرتے تھے کہ جناب بس جہاں آپ کا دل چاہتا تھا آپ رکوع فرما لیتے تھے, لیکن یہ آگے چل کر یہ اسٹائل صحابہ کو بہت اچھا لگا کہ یہ آپ 15-20 آیتوں کو جمع کر کے ایک رکعت میں پڑھتے پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو یہ حفظ کرنے کے لیے آنے والی امت کے لیے بہت آسان تھا, یاد کرنے کے لیے آسان تھا. تو قرآن تو ویسے ہی موجود ہے لیکن اس میں تسہیل اور آسانی پیدا کی جا رہی ہے. میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ تو وہ تسہیل اور گویا کہ آسانی کی جا رہی تھی. حجاج بن یوسف کے دور میں پاروں کی تقسیم ہوئی ہے, ایک پارا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, دوسرا پارا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں ذاتی نہیں ہے, یہ تسہیل کی جا رہی ہے. دور حضور سے دور ہو رہا ہے, زمانہ مدینے سے دور ہو رہا ہے, لوگوں میں سستی, کاہلی, غفلت آ رہی ہے. اس اعتبار سے قرآن کو مزید محفوظ کرنے کے لیے سہولیات مرتب کی جا رہی ہے. آج دیکھیں موٹے کاغذ لگائے جاتے ہیں, اچھی جلد لگائی جاتی ہے, پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ علماء کا شعبہ ہے کہ قرآن اگر کوئی کمپنی شائع کرتی ہے تو اس ٹیم کے پاس جائے گی, وہ ٹیم اس کو پڑھے گی, اس کے بعد سرٹیفکیٹ وہ ایشو کرے گی, اور وہ سرٹیفکیٹ وہ قرآن کے شروع میں لگے گا, پھر قرآن شائع ہوگا. تو یہ سرٹیفکیٹ کا قرآن محتاج تو نہیں ہے, لیکن اس دور کے اعتبار سے سہولت کا طریقہ ہے, قرآن کو مزید تحفظ اور محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. جس طرح اس دور میں قرآن کو چھاپنا ہر ایک کا حق نہیں ہے, یہ نہیں کہ میں اگر کتابت کے ساتھ قرآن لکھ دوں چھاپ دوں, یہ کیس بن جائے گا. علماء نے زور دے کر حکومت کو اس آئینی طور پر پابند کیا ہے کہ کوئی شخص مخصوص ادارے ہوں گے جس کو گورنمنٹ اجازت دے گی اور وہ قرآن کو شائع کرے گا. ہر شخص ایسا نہیں کہ قرآن کو گویا کہ شائع کرتا پھرے اور اس کی آیتیں بتاتا پھرے. ہاں اگر وہ کتابت کے ساتھ خوبصورت لکھے تو وہ گورنمنٹ سے رجوع کرے اور گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ اس کو اجازت دے, سرٹیفکیٹ ایشو کرے, اور پھر وہ اپنی گویا کہ مکتبے سے یا جناب اپنے پریس سے قرآن کو ایک مخصوص نام کے ساتھ شائع کرے. لیکن جیسی قرآن کی جلد کھلے تو پہلے وہ سرٹیفکیٹ سامنے موجود ہو اور اس میں علماء کی ضمانت موجود ہو کہ ہم نے اس کی ہر ہر آیت, ہر ہر شے کو دیکھا ہے, اس میں زبر, زیر, پیش, جزم کسی کو کوئی فرق نہیں ہے. الفاظ تو بہت دور کی بات ہے, زبر زیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ ساری ترتیب گویا کہ لکھی جاتی ہے. آج اگر کوئی احمق یہ بات کر دے یہ تو قرآن ناقص تھا, آج تو پاکستان کی گورنمنٹ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب وہ سرٹیفکیٹ لگائے, تو ایک عقلمند آدمی کہے گا کہ وہ ضمانت نامہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ قرآن کو اس دور کے اعتبار سے محفوظ کیا جائے. اس دور میں چوری چکاری بدیانتی بہت عام ہو چکی ہے تو اس کے لیے محفوظ کیا گیا ہے, اس میں قرآن کا شک ہونے کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا. یہی بات آپ صحابہ کے دور میں لے جائیے, پھر یہی بات آپ حضرت ابو بکر کی ترتیب کے دور میں لے جائیے, یہی بات آپ حضرت عثمان غنی کے ترتیب کے دور میں لے جائیے. جو تقاضے دور کے اعتبار سے ہمارے لیے ضرورت ہے وہ تقاضے دور کے اعتبار سے وہاں ضرورت ہے. شیعت خامخواہ اس میں گپ مارتی ہے, یہ کوئی ایسا اعتراضی سوال ہے ہی نہیں کہ جناب جس میں صحابہ کرام پر گویا کہ تان کیا جائے. یہ چند جوابات تھے جو میں آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر رہا تھا. اب یہ کہ تدوین اول حضور کے مرتب کرنے کے بعد دوسری تدوین کی ضرورت تھی زمانے کے اعتبار سے, جو کل گزرا حضرت عمر نے جو حضرت ابو بکر سے کہا تو مدون کی گئی. جب مدون ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عثمان غنی کو تدوین کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ سیدنا عثمان غنی کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی, اب کچھ نہیں ہوگا قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے, کچھ نہیں ہوگا. ہاں قرآن اسلام جب عجم کی طرف گیا, عرب سے نکل گیا, اہل عرب جو ہے وہ لہجے کے اعتبار سے ان کو زبر زیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ عربی کتب دیکھیں گے قرآن کے علاوہ سب بغیر زبر زیر کے, اور ہمارے مدارس میں ہمیں اس کتاب کو ہاتھ لینے سے پہلے عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. عربی گرامر میں دو شعبے رکھے جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے نحو کا, ایک ہوتا ہے صرف کا. عربی گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں پھر عجمیوں کے لیے. آج تو عربیوں کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ ذوق والے لوگ تو وہاں پر بھی نہیں رہے, تو عربی گرامر کے دو حصے کر دیے گئے. اور دنیا کی کوئی زبان اتنی وسیع نہیں جتنی عربی زبان وسیع ہے. 6-6 سال 7-7 سال متواتر, یہ تو انگریزی زبان میں تو 3-3 مہینے میں گویا کہ انگریزی زبان سیکھ جائے گی, اور اس میں 2 مہینے کے اندر چند چین سکھا دیا جی گویا کہ انگریزی گرامر آپ کو آ گئی. یہ یہاں نہیں ہوتا, یہاں پر 7-7 سال مختلف اصولوں کے ساتھ گرامر پڑھی جاتی ہے, پھر بھی ایسے اصول سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کے لیے پھر کوئی بڑی کتاب کی طرف مراجعت کرنی پڑتی ہے. اور عربی زبان کی گرامر کی سب سے بڑی دلیل کہ اس لفظ کو ایسے ہی پڑھنا ہے وہ قرآن ہے. اگر کوئی امام کہے کہ جناب اس لفظ کو اس طرح ادا کرنا ہے تو اس کی غلطی اگر پکڑنی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے تو اس کو ہم قرآن کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہ لفظ قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے. تو عربی کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک. اب عربی گرامر کے دو حصے کر دیے گئے, ایک صرف ہے نو ہے. دو حصے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ ایک حصہ ایسا ہے جو تلفظ سکھائے. ہم تو عجمی, ہمیں تو بولنا ہی نہیں آتا. آج اگر کسی کے سامنے میں کہتا ہوں کہ اشعار کی کتاب رکھ دی جائے تو اسے کچھ بھی نہیں آئے گا. جس طرح ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کتابچہ فروخت کیا تو دوسرا پڑھنے لگا ایک شخص نے کتا بچہ فروخت کیا. اگر آپ کتابچے کا املا دیکھیں تو پہلے کتاب, کتابچے کو اگر آپ ملا کر لکھیں تو کتاب کو یعنی املا اس کا یوں ہوتا ہے کہ جس طرح املا لکھا گیا کہ یہ کتا لکھا گیا ہے, اور جو کتاب کا با ہے وہ چا کے با کے ساتھ مل جاتا ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں میں کسان سماج میں, جس طرح کہ ہمارے اردو کے اندر ابھی ہم اس کو لکھتے ہیں تو حمزے کے اوپر ہم پیش دے دیتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے کی اگر آپ ہندوستان کی اردو دیکھیں تو الف کے بعد واو دیا جاتا ہے. تو اگر آج پڑھیں گے ہم تو اس کو شاید مت کے ساتھ پڑھنا پڑے, اس کو حمزے کے بعد واو آتا ہے. لیکن دور ترقی کر گئی, زبان کے لہجے فصاحت اور بدل گئے تو یہ واو کو ہٹا کر اوپر ذمہ دے دیا گیا. ابھی الف سین ہی لکھا جاتا ہے, الف سین کے درمیان واو کو نہیں لکھا جاتا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو عربی گرامر کے اندر دو حصے رکھے گئے ہیں, ایک صرف کا ایک نحو کا ہے. صرف جو ہے, صرف کا معنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پھیرنے کے, تو اس سے تلفظ آپ کو آئے گا کہ بولنا کیسا ہے, اس کو لفظ کو پھینکنا کیسا ہے. تو عربی گرامر میں ایک خاص شعبہ محنت سے تیار کیا گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی توجہ سے, اور آپ عربی گرامر کے گویا کے موجود ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, کہ آپ نے لوگوں کو غلط عربی بولتے ہوئے فرمایا دیکھا تو آپ نے اس وقت اپنے صحابہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہ علم مرتب کرو, اور علم نحو کو گویا کے مرتب کر دیا گیا. تو علم صرف جو ہے یہ لہجہ بولنے کے آداب سکھاتا ہے, بولنے کا ڈھنگ بتاتا ہے, الفاظ پھینکنے کی زبان میں صلاحیت پیدا کرتا ہے. اب الفاظ تو پھینک دیا لیکن اس لفظ کو اس لفظ سے ملانا ہے, تو اب ملانے کے لیے کوئی برج ہونا چاہیے. وہ زبر زیر بیر کے بغیر نہیں ملتا, ملانے کے لیے کوئی برج ہونا چاہیے. تو علم نو جو ہے وہ لفظ کا آخر جو ہوتا ہے, لفظ کا آخر جو حرف ہوتا ہے وہ محل اعراب ہوتا ہے. وہ محل جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس پر زبر زیر ہٹا دیا جائے اور اس کو لکھ دیا جائے تو ایک آدمی وہ بسم اللہ پڑھے گا یا میم پر پیش پڑے گا یا زیر پڑے گا, یہ کہاں سے آئے گا؟ تو بسمی یا کچھ بھی وہ کہہ دے تو یہ تو علم صرف سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا, لیکن یہ بسمی کو اللہ کے ساتھ کیسے ملانا ہے, یہ میم کے زیر کے ساتھ ملانا ہے, یہ میم کے زبر کے ساتھ ملانا ہے, یہ میم کے پیش کے ساتھ ملانا ہے, یہ قاعدے قواعد علم نحو میں سکھائے جاتے ہیں. علم نحو میں اعراب سکھایا جاتا ہے, علم صرف کے اندر تلفظ سکھائے جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ علم گویا کہ اس حوالے کے ساتھ گویا کہ مرتب کیا گیا. اب سیدنا عثمان غنی کے دور میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حجاج بن یوسف کے دور میں جب لوگ جب اسلام اعظم کی طرف آ گیا تو اس وقت علماء کی کمیٹیاں بیٹھی, اور اس میں فاضل بریلوی نے اس نقطے کو لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف اس کا موجود نہیں ہے. وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد تھے کہ جنہوں نے قرآن پر اعراب لگائے, زبر زیر لگائے, اور اس کے بعد گویا کہ وہ سلسلہ چلا. آج بھی اگر آپ دیکھیں مزاج کی, میں ساری تقریر مزاج کے حوالے کر رہا ہوں, کہ آج اگر آپ عربی قرآن رسم الخط اٹھا کر لے آئے, میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے. عربی رسم الخط مسجد نبوی شریف میں آپ دیکھتے ہیں نا, اللہ ہمیں بار بار لے جائے, حرم شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو نسخے رکھے ہوتے ہیں, ایک کالے کلر کا ہوتا ہے, ایک ہرے کلر کا ہوتا ہے. جو ہرے رنگ کا ہے وہ عربی رسم الخط کے ساتھ لکھا ہوا ہے, عام آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا. ہم جو رسم الخط کو پڑھتے ہیں, رسم الخط جو اس کا ہے ہم پڑھتے ہیں, وہ ہمارے ہند یا اعظم کا رسم الخط ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جناب وہ کالی جلد میں, آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو ایسی لگے گا جس طرح یہ پاکستان میں چھپا ہوا قرآن ہے. تو وہ عربی رسم الخط والا الگ ہے. تو یہ صرف گویا کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے کہ ہر شخص اس کو پڑھ سکے, ہر شخص اس کو پڑھ سکے. اب مختصر میرے دوستو یہ ہے کہ چاہے زبر زیر ہو یا رسم الخط ہو, یہ تو سہولت کی بات ہے, لیکن جو پڑھا جائے گا اس کا انداز کیا ہوگا, یہ مین بحث. جو الفاظ منہ سے نکل جائیں گے, اب آپ دیکھیں گے کہ عربی جس ہرے قرآن میں پڑھ رہا ہے, جو ہرے رنگ کی جلد ہے, اس کا بھی لہجہ وہی ہے جو آپ کالی والی جلد سے پڑھ رہے ہیں وہ لہجہ ہے. صرف رسم الخط میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے, دونوں کی تلاوت اور لہجہ ایک ہی ہے, لہجہ ایک ہی, وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہا ہے، آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مصحف میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب وہ اس کو دیکھ کر پڑھے گا تو آپ وہی آواز سنیں گے جو آپ عجمی مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ عبارت کے اعتبار سے، املے کے اعتبار سے تحریر میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن لب و لہجے کے اعتبار سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ساری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دور کے اندر قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا پڑھا جاتا تھا، بلکہ قرآن کے حافظ اس کو گویا کہ زبانی پڑھتے تھے. ایک بات، اب حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دوستوں، کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن اہل عرب پر نازل ہوا. اب عرب کے کئی قبیلے تھے، مصر والے بھی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، عراق والے بھی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، شام والے بھی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، حجاز مقدس والے بھی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں. اب اس میں بڑا اختلاف ہوا، جنگ یرمانیہ لڑی جا رہی تھی یرمانیہ کے علاقے میں، اور وہاں پر صحابہ اکرام جب پہنچے ہیں نصرانیوں کے خلاف تو ان سے تو جنگ ہو رہی تھی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی لوگوں کی. اب جو صحابہ کی اولادیں تھیں پیچھے، مثلا ایک خاص خالص عربی قریشی عربی جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا حجاز مقدس کا رہنے والا ہے، اس نے مصری کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو ہنسی آ گئی. اس نے بولا تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہاری داڑھی سفید ہو گئے، تم کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، تمہارے وہاں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے. اس نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، قرآن میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تمہیں گویا کہ قرآن پڑھنا نہیں آیا. اس میں ہوا کیا تھا کہ عرب کے اندر، ہمارے اردو میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک لفظ کو ادا کرنے کے لہجے کے اعتبار سے ساری باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. کراچی سے نکلیں گے تو یہی اردو اور ڈھنگ سے بولی جائے گی، پنجاب میں بولیں گے تو اور ڈھنگ سے بولی جائے گی، بلوچستان بولیں گے تو کوئی اور ڈھنگ سے بولی جائے گی، صبح سرحد پہنچ جائیں تو کچھ اور ڈھنگ سے پہنچ جائے گی، اور لے کر اگر آپ لکھنؤ پہنچ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب وہ تو بڑی گویا کہ شائستگی اور آداب کے ساتھ بولی جائے گی. تو یہ زبان تو ایک ہی ہے، لب و لہجے کے اعتبار سے اختلاف. تو صحابہ اکرام علی مردوان کی اولاد جب یا صحابہ جب پہنچے جنگ ارمانیہ میں تو نصرانیوں کے ساتھ جو وہاں پر جنگ ہوئی تو صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک زبردست قسم کی خلفشاری شروع ہوئی. اس میں حضرت حذیفہ بن یمان سر رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی ہیں، حضور نے فتنوں سے متعلق، قیامت سے متعلق اور منافقین سے متعلق سب سے زیادہ راز انہی کو بتائے ہیں. وہ لوٹ کر آئے اور انہوں نے مدینے میں کہا کہ امیر المومنین، وہ قیامت کی نشانیاں تو بعد میں ہوں گی، لیکن اگر آپ نے کوئی اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امت یہیں لڑ مر کر کھپ جائے گی. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ جو ہماری اس امت کا سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے ہم اسی پر جمع نہیں ہو رہے. تو فرمایا تو سیدنا ابوبکر نے جمع کر دیا، سرکار نے تدوین کر دی. فرمایا وہ تو ہے لیکن اب قرآت میں اختلاف ہو گیا، ایک پڑھتا ہے تالمون، ایک پڑھتا ہے تیلمون، اب ایک زبر سے پڑھ رہا ہے، ایک زیر سے پڑھ رہا ہے، ایک پڑھتا ہے قل، ایک پڑھتا ہے ال، یعنی وہ بڑے قاف سے پڑھتا ہے، وہ حمزے سے پڑھتا ہے. اب وہ لب و لہجے کے اعتبار سے گویا کہ ایک پڑھتا ہے جیم کو گاف، ایک باپ کو پڑھتا ہے جیم. یہ گویا کہ اہل مصر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جل جلالو کو پڑھتے ہیں گلہ جلالو، اس قسم، یا ان کو قل کہیں تو پڑھتے ہیں ال، اس قسم کی گویا کہ وہ ساری باتیں، ان کا جو اپنا درجیہ لہجہ تھا وہ اٹھ کر پورا قرآن کے اندر آ گیا. تو دیکھیں ایک ایک شعبے پہ خدمت کی ضرورت تھی. اور میں کہتا ہوں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے شہید اسلام سید عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مقدس پر، کہ آپ نے مسلمانوں کے ایک بڑے خطرناک انتشار سے مسلمانوں کو محفوظ فرمایا. آپ نے سب سے پہلے میری ماں سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ کے پاس پیغام بھیجا اور فرمایا کہ آپ وہ مصائب مجھے دے دیجئے کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے مرتب فرمائے تھے. اب وہ مختلف جلدوں میں لایا گیا، اب متعدد انداز میں اس پہ کام ہوا ہے، یہ بھی تاریخ کے حوالے سے یاد رکھیں. ایک تو تدوین عثمان غنی میں یہ ہوا کہ ساری جلدیں ختم کر دی گئی، ساری جلدیں ختم کر دی گئی اور ساری صورتوں کو ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا، جس طرح کے آج ہے. ایک کام تو یہ ہوا. اب کسی نے کہا جی میں مصری ہوں میں عربی ہوں، کسی نے کہا جی میں عراقی ہوں میں عربی ہوں، کسی نے کہا جی میں شامی ہوں میں عربی ہوں، کسی نے کہا جی میں حجازی ہوں میں عربی ہوں. عثمان غنی نے کہا سب خاموش ہو جاؤ، قرآن اہل عرب پر تو اترا ہے لیکن یہ خاص اترا پیارے مصطفیٰ پر ہے نا. سب نے کہا جی ٹھیک ہے. کہ مصطفیٰ کریم کہاں کے رہنے والے؟ کہا جی قریش کے. کہا بس لہجہ بھی وہی چلے گا جو قریشیوں کا ہے. سب نے کہا جی آمنا صدقنا. یہ بات ایسی تھی, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زبان پر رب کریم کی جانب سے فیضان جاری تھا, آپ نے جیسے لفظ بولے سب مطمئن ہو گئے. فرمایا کہ قرآن مصطفیٰ کریم پر اترا, مصطفیٰ کریم اس کو کس لہجے میں پڑھتے تھے؟ مصری لہجے میں پڑھتے تھے, عراقی لہجے میں پڑھتے تھے, یہ قریش کے لہجے میں پڑھتے تھے. کہا جو عربی اہل قریش بولتے ہیں, جو عربی زبان میں لہجہ قریش ہے, اب سارے لہجوں کو ختم کر دیا جائے گا, اب جو لہجہ چلے گا وہ قریش کا لہجہ چلے گا. تو یہ بنیادی کام حضرت عثمان غنی نے کیا. آج دیکھیں آپ, کوئی مصری آپ کو اولو اللہ وحد پڑھتا ہوا نہیں ملے گا. آج مصر میں آپ بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ قل ہو اللہ وحد کہتا ہوا ملے گا. آج مصری عام بات تو کرے تو وہ کہے گا کہ کالا جبریل, کہ جبریل نے کہا. لیکن جب وہ پڑھے گا قرآن کو تو پھر پڑھے گا کہ فین اللہ مولا ہو, فین اللہ مولا ہو و جبریل ہو. وہ وہاں گاف نہیں پڑے گا, جیم پڑے گا. اس لیے کہ جبریل جس طرح لکھا جاتا ہے تو جیم کا یہ تلفظ جبریل کرنا, اس کو جبریل نہ کہنا. یہ جیم جو لکھا گیا ہے یہ تو املا ہے, اس کو پڑھے کیا گاف یا جیم؟ اس کو کیا پڑھیں, گاف پڑھیں جیم پڑھیں؟ گاف پڑھیں گے تو یہ عرب میں مغربی علاقے کے لوگوں کا لہجہ ہو جائے گا. اور اس لکھے ہوئے کہ ایک یہ چشمی نما چیز بنی ہے, اس کے پیٹ میں نقطہ ہے, اس کو جیم پڑھیں تو اس اسٹائل والے املے کو جیم کہنا, یہ قریشی لہجہ تھا. اس کو حضرت عثمان غنی نے نافذ کر دیا کہ یہ وہ کشتی نما ایک حرف بنا ہے, اس پر دو نقطے ہیں, اس کو آنے قا کہنا ہے. تو وہ قاف کا لہجہ جو قاف کی صورت کے اعتبار سے تھا, تو یہ لہجے جو تھے الفاظ کے اوپر یہ سب لا کر, املا تو وہی تھا, معنی کا خول جو اس کے اوپر چڑھ گیا وہ قریشی معنی کا چڑھ گیا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کہیں پر بھی چلے جائیں, جزائر افریقہ میں چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, عرب کے متعدد علاقے میں چلے جائیں, مصر چلے جائیں, عراق چلے جائیں, شام سیریا چلے جائیں, ترکی چلے جائیں, مکہ مدینہ, ہندوستان کہیں پر بھی چلے جائیں, جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے, تو ایک ہی انداز میں پڑھا جاتا ہے. اور سارے مسلمان اگر مکہ پہنچتے ہیں تو ایک ہی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ اسلام کی وحدت ہے, اسلام کی وحدت ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لہجے پر تیار کیا. پھر فوراً آپ نے 26 سے زیادہ جید صحابہ کی کمیٹی بنائی, جو بہترین خوبصورت قرآن گویا کہ لکھنا جانتے تھے. میں حصول برکت کے لیے ان کا نام دے دیتا ہوں, حضرت زید بن ثابت مل کر کہیں رضی اللہ, حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ ایک ایک شخص ایسا ہے کہ ان کا نام گھر میں لکھ دو تو شیاطین نہیں آ سکتے, برکت ہی برکت ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں تعویذ لکھو تو میں اصحاب کہف کا نام بعد میں لکھتا ہوں, ان کا نام پہلے لکھتا ہوں. میں نے کہا وہ اصحاب کہف تھے یا اصحاب محمد ہیں. حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ, حضرت سعید بن عاص, حضرت عبد الرحمن بن حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان کے علاوہ کئی اور جگہ صحابہ کو, بدری صحابہ, بیت رضوان کے صحابہ جمع کیا گیا, اور اس میں یہ اصل جو تھے بہترین قرآن لکھنے والے تھے, کاتب تھے, ان کی ذمہ داری لکھائی گئی کہ سارے نسخے منگائے گئے, جہاں جہاں تھے سارے نسخے منگائے گئے, اس کو تلف کیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, اس کا بالکل وجود مٹا دیا گیا. نیا نسخہ حضرت سیدہ حفصہ سے منگوایا جو گیا تھا, اس کو دیکھ کر, کیونکہ آپ کے پاس سرکار کے دور کی بھی تحریر موجود تھی, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے, ہماری ماں ہے, ازواج مطہرات آگے ذکر آئے گا اپنی جگہ پر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن یہ میری ماں بہت عظمت والی ماں ہے. یہ سرکار کے وصال کے بعد یہ تقریباً 30 سال کے قریب یا اس سے زیادہ کا عرصہ حیات رہی, کبھی دنیا نے دیکھا نہیں کہ یہ اپنے حجرے سے باہر نکلی ہے. پوری زندگی غم مصطفیٰ کے اندر انہوں نے اپنے حجرے میں گزار دی, پوری زندگی آپ نے اپنے حجرے کے اندر گزار دی. سیدہ حفصہ, کنیت جو ہوتی ہے وہ بیٹے کے نام پر ہوتی ہے, کنیت جو لکھی جاتی ہے لقب کے تبع وہ بیٹے کے نام سے لکھی جاتی, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہو اس کے نام پر لکھی جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم کے بعد روایت میں 3 بعد میں 4 بعد میں 6 بیٹے تھے. آپ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ کا نام آتا, عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, کتنے بڑے عاشق رسول تھے جو حضور کے منبر کا مسا کر کے خاک اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے آقا یہاں بیٹھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کنیت کی بات آئی تو پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے, لیکن جب آپ کی یہ صاحبزادی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں گئی تو آپ نے کہا یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے میری ماں بھی ہے. آپ نے اپنی کنیت کو ختم کر دیا. اس لیے آپ خطبے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام آتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوتا ہے، ابی حفص عمر ابن الخطاب، ابی حفص علا شروع میں ہے اس لیے ستہ مقبرہ کا اعراب مجرور پڑھ رہا ہوں، ورنہ ابو حفص، ابو حفص عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے بیٹوں سے ساری اپنی نسبتیں ختم فرما دی اور آپ نے اپنی نسبت اپنی بیٹی کی طرف کی ہے. ورنہ بیٹے تو ہیں، ان کو میری وجہ سے عظمت مل رہی ہے، لیکن مجھے جس کی وجہ سے عظمت مل رہی ہے وہ میری بیٹی ہے. سیدہ حفصہ مل کر کہہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس کتابت کی نسخے سے گویا کہ اس کی ترتیب اور گویا کہ املا کرایا گیا، بعد میں وہ عموم مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب جو یہ سارے نسخے ختم کر دیے گئے اور اس پر بڑا صبح شام کام جاری تھا، خلافت کا سارا زور اسی کام پر تھا کیونکہ سب سے پہلا کام ہی یہی ہے، تو تقریباً 12 نسخے تیار ہوئے کتابت میں. کتنے؟ 12 نسخے. اور جہاں جہاں لوگ غلطی کرتے تھے وہاں واضح علامت لکھی گئی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے. وہ خیر وہ فنی بحث ہے، اس موضوع میں بیان کرنے کی بھی نہیں ہے، اس میں ایسی بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. املے کے اعتبار سے، چند تجوید کے اعتبار سے وہ اصولی بحث ہے کہ جس میں واضح علامات وہاں پر لگا دی گئی ہے کہ کوئی غیر قریشی غیر قرشی اگر وہ پڑھنا چاہے اپنی زبان کے اعتبار سے تو اپنی زبان جس کا لہجہ ہے وہ اس طرف نہ جائے بلکہ قریش کی زبان پر آئے. ایسی واضح علامات گویا کہ وہاں پر لکھ دی گئی تھی، جیسی علامات وقف کی ہمارے وہاں پر موجود ہے، آیات کی موجود ہے، ایسی موجود ہے. اور تقریباً 12 کے قریب نسخے تیار کرائے گئے، ایک کو مکہ میں رکھا گیا، ایک کو مدینے میں رکھا گیا، ایک کو شام بھیج دیا گیا، ایک کو مصر بھیج دیا گیا، اور سب جگہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو ہے سب نسخے لے آؤ. سارے نسخے لائے گئے اور اس کو طلب کیا گیا. یہی 12 نسخے پورے عالم اسلام میں عام ہوئے، عام ہوتے 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 آج 12 خربوں سے بھی آگے نکل گئے. میں کہتا ہوں میرے عثمان غنی کی خلافت کے منکروں، ذرا یہ عقیدہ تو دیکھو، اس وقت تمہارے 10 پر لوگ جمع ہوئے تھے یا عثمان غنی کے قرآن پر لوگ جمع ہوئے تھے؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کی خلافت اگر جبری خلافت ہوتی تو کوئی کہتا ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، بھائی قرآن جس نعمت آپ کو کیوں دے دیں. لیکن ایک اعلان تھا کہ تم اپنا لہجہ پڑھتے ہو، یہ اپنا لہجہ پڑھتے ہیں. قرآن کس پر اترا؟ سرکار پر اترا. سرکار کون سی زبان تھی؟ عربی تھی. لہجہ کون سا تھا؟ قریش کا تھا. لہذا میں عثمان غنی کہتا ہوں لہجہ قریش کا ہوگا. ساری امت نے کہا آمنا صدقنا. خلیفہ اور کس کو کہتے ہیں؟ جعلی ووٹ لے کر اسمبلی میں منتخب ہونے والے خلیفہ انہی کو تو کہتے ہیں کہ جناب جن پر ساری امت آ کر اپنے سر کو جھکاتی ہے اور اپنی ساری سب سے بڑی عقیدت جو قرآن ہے اس کے بارے میں اسی فیصلے کو تسلیم کرتی ہے جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. تو خلافت کا لفظ ایک بہت ذمہ داری کا لفظ ہے. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو، ان نتھوؤں کو خلیفہ نہیں کہا جاتا. فاضل بریلوی کے دور میں خلافت تحریک چلی تھی، چلی تھی نا. اعلی حضرت فاضل بریلوی اس کا رنگ کیوں گیا؟ فرمایا کوئی اور نام رکھو تو کچھ نہیں کہوں گا. اعلی نے کہا اتحاد کے ہم بھی قائل ہیں، اتحاد مسلمین کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ضابطے کے ساتھ. ایسے اتحاد کو نہیں مانتے ہم کہ چار شرابی بیٹھ جائیں، نام اپنا اتحاد کا رکھ دیں خلافت کے نام پر، یہاں تو امت کا اتحاد ہو جائے، پیرے پیچھے ساری امت مشکوک ہو جائے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، چلنا اسی شرازے کے ساتھ، شرازہ بندی ہو چکی ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے. سورج دین مصطفیٰ کا طلوع ہو گیا ہے، اب ستارہ کوئی نئی روشنی نہیں لائے گا، وہی ستارہ مانا جائے گا جس کے اندر مصطفیٰ روشنی آ رہی ہو. فرمائی تم نے تحریک خلافت کا نام لیا ہے اور یہ 360 تم نے گویا کہ گڑبڑ قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ تم نے رکھا ہوا ہے. ایسے شخص پر خلافت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کوئی اور لیڈر ویڈر کا لفظ دیں تو چلے گا، انگریزی میں خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ تو اتنا مقدس لفظ ہے. اس نام سے سیدنا ابوبکر کو یاد کیا گیا ہے، اس نام سے سیدنا عمر کو یاد کیا گیا ہے، اس نام سے سیدنا عثمان کو یاد کیا گیا ہے، اس نام سے سیدنا علی کو یاد کیا گیا ہے، اس نام سے ہم یہ ارے گہرے گویا کہ گاندھی کے ایجنٹوں کو یاد کریں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کوئی اور نام رکھا جائے تو قبول کر لیا جائے گا، تحریک خلافت کا نام قبول نہیں کیا جائے گا. فاضل بریلوی نے تحریک خلافت کی مخالفت صرف دین اسلام کی وجہ سے کی تھی، اور آپ نے دیکھا تحریک خلافت ایک پہیہ بھی نہ چل سکی، وہ وجود میں آئی ویسی ڈھیر ہو گئی. اس لیے کہ جس عمارت کو جو کھڑا کیا گیا تھا وہ صرف ہندوؤں کی امام یا جناب سر سید احمد خان جیسے گویا کہ مرتد بے دین اور شبری نعمانی جیسے خبیث لوگوں کی فکر پر گویا کہ وہ تعبیر کی گئی تھی. سر سید احمد خان داڑھی کا تو مسلمان تھا لیکن گویا کہ عقیدہ اس کا مسلمانوں کا نہیں تھا. جو حضور کی معراج کو نہ مانے وہ جنت دوزخ کو تسلیم نہ کرے، جو قرآن کے مقابلے میں گندے عقیدے رکھے، جو حدیث کو مشکوک مانے، تو اس کی لمبی داڑھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم دل کا ایمان تو اس کے اندر نہیں دیکھتے. اس کے مقالے آج بھی موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابوالکلام آزاد کی ترجمان قرآن آج بھی آپ اردو بازار سے لے کر خرید سکتے ہیں. میری تقریر اگر آپ بری لگتی ہے, سر سید کی تفسیر القرآن آپ آج بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری عقیدے جو آج غامدی کی صورت میں, یہ پرویزی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, ان کا موجود گویا کہ سر سید ہے. اور سر سید کا موجود کون ہے؟ یہ عقیدہ دینے والا 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا. مستدرک میں روایت موجود ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میری قوم میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا, وہ ٹانگ سے لنگڑا ہوگا. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ پاؤں سے لنگڑا ہوگا, اونچے منسنت پر اونچی جگہ پر ٹیک لگا کر ٹیڑھا ہو کر بیٹھے گا, پاؤں سے لنگڑا ہوگا. اور سب سے پہلے میری امت میں وہ بات کرے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ چکرال میں وہ گویا کہ حسین چکرالی پیدا ہوا, وہ پاؤں سے لنگڑا تھا, اونچی تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا, اور بر صغیر میں سب سے پہلے اس نے یہ بکواس کی تھی کہ جناب ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد یہ ساری نسلیں چلی. ان کے جو گندے عقیدے تھے پیارے مصطفیٰ نے ہمارا ایمان بچانے کے لیے پہلے ہی بیان فرما دیے تھے. تو تحریک خلافت اگر ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں, میں آج اگر بات کروں زرداری صاحب کو اگر کوئی امیر المومنین کہے آپ مانیں گے؟ بس یہی حال تحریک خلافت کا تھا, یہی حال تحریک. ہم کوئی صدر صاحب کی گستاخی نہیں کر رہے, لیکن ہم نے کہا یہ لفظ بہت مقدس لفظ ہے. ٹھیک ہے, پورے سال اس گھوڑے پر سواری کرنے کے بعد اس کو دلدل کہہ دینا یہ گوارا نہیں ہو سکتا. وہ دلدل جس کو کہا گیا تو وہ تھا تو گھوڑا, لیکن اس کی گھوڑے کے اعتبار سے اس کی صفات کچھ اور ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, نسبتوں کے اعتبار سے ساری چیزیں گویا کہ دیکھی جاتی ہے. سیدنا عثمان غنی نے تقریباً 12 کے قریب نسخے بنائے, متعدد علاقوں میں گویا کہ اس کو تقسیم کر دیا گیا, اور حال اس کا یہ ہوا کہ جناب آج 12 کھربوں سے زیادہ الحمدللہ مسلمانوں میں قرآن کی تعداد میں وہ صورت عام ہو چکی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آج قرآن کی لکھائی میں تو کہیں ثقافت کے اعتبار سے کچھ سہولت کے پہلو ہیں, لیکن لہجے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے, سانس سے سورج طلوع ہو رہا ہے, اور جہاں غروب ہو رہا ہے, دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر آپ کو مسلمان کہلانے والا شخص حضور کا امتی ہونے کا مدعی ہو, اور وہ قرآن کو ایسا پڑھ رہا ہو جس سے آپ حیران ہو کہ جناب یہ قرآن کا کیسا قاری ہے. ایسا نہیں, آپ دنیا میں کہیں پر پہ چلے جائیں, خشکی میں چلے جائیں, تری میں چلے جائیں, ہر جگہ قرآن آپ کو ویسے نظر آئے گا جس طرح آپ اپنی مسجد میں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین اس قرآن کی سلامتی کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے. حضرت گرامی اختتام کی طرف ہمارا وقت جا رہا ہے, میں چند باتیں اور عرض کر دوں. صحابہ اکرام جو قرآن پڑھتے تھے اس کی ترتیب اور توثیق کیسی ہوتی تھی, یہ آخری بات یہاں پر عرض کروں. یہ تو رکوع کے حوالے میں نے کر دیا. صحابہ اکرام نے تو پارے نہیں بنائے تھے. میں نے عرض کیا کہ حجاج بن یوسف کے دور میں اجمیوں کی سہولت کے لیے پاروں کو تشکیل دیا گیا تھا. درگاہ امام بخاری کی 30 پارے بنے, اس پر میں نے ایک تفصیلی خطاب صحیح بخاری شریف میں کیا ہے. صحابہ اکرام کے دور میں, کیونکہ تاریخ کے یہ خوبصورت گوشے ہم لے رہے ہیں, تو اس کو بھی میں اس میں شامل کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہر واقعہ ہماری مغفرت کے لیے قیامت کے دن ہماری شفاعت کے لیے تیار ہو. صحابہ اکرام کے دور میں قرآن پاروں میں نہیں منزلوں میں تھا. ایک خاص مخصوص چیپٹر تلاوت حصص اس کے خاص کیے گئے تھے, اور وہ 7 منزلیں تھیں. کتنی؟ 7 منزلیں تھیں. پہلی منزل جو تھی وہ 3 سورتوں پر مشتمل تھی. یہ حصے قرآن کے ساتھ کیے گئے تھے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء. یہ قرآن کی پہلی منزل گویا کہ قرار پائی تھی. دوسری منزل کے اندر 5 سورتیں تھیں, پہلی میں 3, دوسری میں 5. سورہ مائدہ, انعام, آراف, انفال, توبہ, یہ دوسری منزل کے اندر تھی. تیسری منزل کے اندر 7 سورتیں تھیں, یونس, ہود, یوسف, رات, ابراہیم, حجر, نحل, یہ گویا کہ 7 سورتیں تھیں. چوتھی منزل کے اندر 9 سورتیں تھیں, بنی اسرائیل, کہف, مریم, طہ, انبیاء, حج, مومن, نور, فرقان. اور پانچویں منزل کے اندر 11 سورتیں تھیں, شعراء, نمل, قصص, عنکبوت, روم, لقمان, سجدہ, احزاب, سبا, فاطر, یاسین. اور چھٹی منزل کے اندر 13 سورتیں تھیں, صافہ, صاد, زمر, مومن, حامین, سجدہ, شعراء, زخرف, دخان, جاسیہ, احقاف, سورہ محمد, فتح, حجرات. اور 7ویں منزل کے اندر سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. یہ 7 منزلیں صحابہ کرام علی مردوان کے دور کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی گویا کہ منزلیں قرار پائی تھی. اور اس صورت کے اندر, اس تاریخ کے اندر قرآن مجید کا وجود جو ہے وہ صحابہ کرام علی مردوان کے دور میں موجود تھا. کچھ ہمارے بھائیوں کو جلدی تھی کہ وہ سورہ نساء کیوں نہیں شروع کر دیں آپ. میں نے کہا یار یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو سورہ نساء سے ہٹ کر بھی تو نہیں تھی.
اور یہ قرآن کے اصول پر ہے، تو وہ ان بھائیوں کا زیادہ اصرار تھا، اور میں واقعی چلے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بار بار ٹوک ٹوک کر میری توجہ کو انہوں نے ایک جگہ پر روک دیا، ورنہ میں کہتا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سورۃ النساء پھر آئندہ سال ہو اور اس پورے سال ہم قرآن کے اصول ہی لے کر چلتے رہے، لیکن وعدہ آپ سے رہا، اس لیے آج میں اصول کی اس تقریب کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، کل سے انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کے ابتدائی مضامین اور اس کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب تک جو ہم نے کہا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. آپ حضرات نے بڑے ذوق سے ان اصول کو سماعت کیا، یہ میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اصول قرآن کا ایک باب بھی ابھی نہیں پیش کیا ہے، لیکن میں نے یہ وہ باتیں موٹی موٹی پیش کر دی ہیں، درمیان میں سورۃ النساء میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ اصول کے طور پر آئیں گی، وہ میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن یہ وہ باتیں پیش کی جو ہمارے نوجوان نسل کو یاد رکھنا ضروری ہے. آپ اگر بھول چکے ہیں یقیناً یہاں پر وقتی طور پر، لیکن میں کہوں گا کہ سونے سے پہلے رات کو درود پاک پڑھیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ مدینے پہنچائیں، اپنے آپ کو مدینے کی فضا میں گم کریں، آنکھ بند کریں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ڈھیلا، اور سانسوں سے گویا کہ اللہ ہو یا سانس ہی سانس دل ہی دل میں، یوں سمجھے کہ جسے میرا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحیت و درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اپنی توجہ اور روح کو یہ پرواز لگانے کی کوشش کرے کہ وہ اڑ کر جائے، یا تو قرآن کے مضامین کی طرف بڑھے یا در مصطفیٰ کی طرف بڑھے. وہاں پہنچ کر پھر آپ اپنی حقیقت کے متعلق یہ جو تین سے چار درسوں کے اندر آپ کو قرآن کی باتیں کی گئی ہے اس پر توجہ دیں. انشاءاللہ جو سنا ہے وہ کانوں تک ہے، غور کروں گے تو دلوں میں اتر جائے گا. یہ تصور کی اتنی پیاری کیفیت ہے کہ پھر یہ دل میں ایسا اترے گا کہ پھر یہ وقتاً فوقتاً، آپ اگر کھانا بھی کھا رہے ہوں گے تو منہ تو آپ کا کھانے میں لگا ہوا ہے، دل اسی بات کو یاد کر رہا ہوگا، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر کے آدمی کو سنیں گے تو وہ کبھی سیدنا عثمان غنی کا ذکر کر رہا ہوگا، تو کئی سیدنا ابو بکر کا ذکر کر رہا ہوگا. انسان ایک بہت خوبصورت طبیعت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں اور اس درس میں شامل ہوتے ہیں، مولا کریم ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ دائمی صحت عطا فرما. جو پریشانی حال میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مال کی پریشانیوں میں، قرضوں میں قرضہ دیا ہے اور اب نہیں آتا، تو اللہ رب العالمین دونوں بھائیوں پر فضل فرمائے، ان کے لیے اتنا راستہ ہموار کرے کہ وہ اپنے اس بھائی کا قرضہ دے سکیں، اور ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے کہ ان کو قرضہ مل جائے اور یہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکے. معیشت ہماری جس فقدان کی طرف جا رہی ہے، تو تقدیر پر اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، تقدیر کو بھاگم بھاگی روزانہ اسٹاک کے ریٹ دیکھنے کا کیا فائدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور میں نوجوان ہوں، پیسے نہیں ہیں کہ شادی کر لوں، پیسے نہیں ہیں، اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے، ورنہ ہمارے پاس خربوں روپے بھی ہوتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے کہ ایک لاکھ روپے اور بڑھ جائیں اس پر، اور اس پر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو کچھ باتیں جو ہے کہ تقدیر کے حوالے کر دینی چاہیے، اگر سب کر دیں تو کیا بات ہے، کیونکہ ہم اپنی عزتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. تو میں کبھی مذاق میں کہہ دیتا ہوں، یار اللہ پر بھی کام چھوڑو، عزت اگر ہم اپنی بنانے کے چکر میں رہ جائیں اور سب کرنے کے لیے ہم رہ جائیں، تو اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، تو اللہ پر کام چھوڑو، سب کام تو کرے گا تو تخلیق تیری ہے، چھوڑ دے. تدبیر پر اس کی تاثیر غالب آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی اسی حدیث پر میں تقریر ختم کرتا ہوں. عرض کی، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، ڈرتا ہوں کہ گناہ تو نہیں ہو جائے، گناہ تو نہیں ہو جائے گا، تو کیا حضور میں اپنے آپ کو خصی کر دوں، نامرد کر دوں؟ جو طریقہ ہوتا ہے، میرے آقا نے سر مقدس کو اٹھایا اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کے چشمان کرم بند ہیں، اور لمبی سانس لے کر فرمایا، پیارے ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو نامرد کر یا نہ کر، تیرے متعلق خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا، تیرے متعلق خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے پر گامزن فرمائے، اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامل عافیت عطا فرمائے، اور وہ تقدیروں کو مٹاتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے. یمحو اللہ ما یشاء یثبت، یمحو مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء یثبت، جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. مولا ہم تجھ سے خیر کو لکھنے کا کہتے ہیں، تیرے فضل کے صدقے ایمان کی سلامتی کو لکھنے کا کہتے ہیں مولا، دائمی سکون، ایسا سکون کہ جس میں ہم اپنا ایمان بچا جائیں، کیونکہ سب ایمان بچ گیا، سکون آ گیا، ہمیں یہ سکون آ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس اس سے بڑا کوئی سکون نہیں. دراصل آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ صوفیانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، اس میں شریع احکام چسپانا فرمائیے گا، کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اندر کا انسان کیا اس بات پر تیار ہے؟ اس ایک بے چینی کی وجہ سے ہمیں مال کی بھی بے چینی نظر آتی ہے، اولاد کی بھی نظر آتی ہے، دیگر بھی آتی ہے. ایک طرف اگر اطمینان ہو جائے تو سب کا سب پورا ہو جاتا ہے، اور یہ تو انسان کی زندگی ہے جس کے نشیب و فراز میں انسان گزرتا رہتا ہے. اصل قرار اس کا گویا کہ تطمئن اطمینان قلب کا ہے، کہ اس کا دل اللہ سے راضی ہو جائے کہ مولا تو میرا رب ہے، تو میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہی ہے، مولا تیری قضا پر ہم کو راضی فرما، ہم اتنا جذبہ دے کہ ہم تیری ہر قضا پر راضی ہو سکیں. ہم جانتے ہیں کہ کناروں سے نکل سکتی ہیں کب یہ مسترب موجیں ہیں، انہیں ساحل سے ٹکرانا ہے پھر لوٹ آنا ہے، ہماری زندگی اسی بھور کا نام ہے. مولا ہمیں اپنی فکر میں استقامت اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہو گئے تو پھر سب شے سے ہم مطمئن ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.